رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدری ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے. ایک مرتبہ کسی نے ان کو کھانے کی دعوت پیش کی تو آپ نے قبول فرمائی اور پھر وقت مقررہ پر اس دعوت دینے والے کے گھر پر آپ تشریف لے گئے، لیکن میزبان جو تھا وہ دروازے پر ہی کھڑا تھا. آپ جب اس کے قریب آئے تو میزبان نے کہا کہ حضرت کھانا ختم ہو گیا، آپ نے بہت تاخیر کر دی، کیونکہ دیر سے آئے اس لیے آپ تشریف لے جائیے. تو آپ لوٹ گئے. جب کچھ دور چلے تو میزبان پیچھے آیا، کہا نہیں نہیں حضرت آپ چلیے. تو آپ پھر اس کے ساتھ چل پڑے. پھر دروازے پر پہنچ کر اس نے کہا کہ اب کھانا تو ختم ہی ہو چکا ہے، آپ اگر چلے جائیں تو بہتر ہے. آپ چل دیے. کچھ دور چلے تو پھر اس نے بلایا کہ حضرت آ جائیے. آپ پھر آ گئے. اس نے کئی بار اس طرح بلایا اور پھر مطلب ہے لیکن ان کو چھوڑ دیا. یہ واقعہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. جب کئی بار ایسا ہوا اور وہ بار بار آ جاتے تھے تو میزبان جو تھا نا وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے دراصل مطلب آزمانے کی ہے صورت کی تھی. جیسے بعض لوگ مطلب مشائخ اور پیروں سے الرجک ہوتے ہیں تو وہ بھی مطلب ہے کہ آزمانا چاہتا. جب بار بار آپ کا صبر و تحمل دیکھا اور نرمی کا معاملہ دیکھا تو بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت واقعی میں ہارا آپ جیتے، آپ تو صبر کا پہاڑ ہیں اور اس قدر آپ میں علم اور بردباری ہے، اس قدر آپ سمجھدار ہیں، آپ کو غصہ ہی نہیں آتا اور اس قدر آپ کے اندر نرمی ہے کہ میں نے اتنا پریشان کیا لیکن آپ کے اخلاق کے قربان کہ آپ کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا. اس طرح اس نے تعریف کرنا شروع کی. تو سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی میں نے جو کچھ کیا وہ تو ایک کتے کا اخلاق ہے کہ جب کتے کو دھتکارتے ہیں تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، جب اس کو بچکارتے ہیں بلاتے ہیں تو وہ دم ہلاتا ہوا آ جاتا ہے. تو میں نے کوئی مطلب ہے کہ آپ کی دعوت پر آ کر یا بار بار آپ کے بلانے پر آ کر میں نے کوئی کمال نہیں کیا, میں نے تو ایک کتے کی مطلب ہے کہ وہ عادت پر عمل کیا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس سے بتانا مقصود یہ تھا کہ ہمارے بزرگوں میں نرمی اور قوت برداشت کا مادہ بہت زیادہ تھا, اور اسی نرمی اور آسانی والے انداز کے سبب آج اسلام جو ہے اس کا شجر ہرا بھرا نظر آ رہا ہے اور اسلام کی رونقیں. اگر ہر شخص ہم لوگوں کی طرح بدخو چڑچڑا اور غصے والا ہوتا تو کبھی کا کائنات کا نظام ہی دھرم برم ہو چکا ہوتا, اور پتہ نہیں اسلام پھر ہمیں کہاں نظر آتا. تو یہ حضرت سیدنا عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی اور مہربانی اور شفقت کا واقعہ تھا کہ انہیں مطلب اپنے نفس کی خاطر غصہ آیا ہی نہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑا پارسا اور پرہیزگار یہاں پر کھا جائے, اور حقیقت یہ ہے کہ فی زمانہ کسی پرہیزگار یا کسی بڑی شخصیت کو دعوت دی جائے تو وہ اس طرح تو آنے سے رہا, اس کے لیے گاڑی بھیجنا لازمی. ٹھیک ہے, ادبن آپ گاڑی بھیجیں اپنی مرضی سے, لیکن یہاں تو معاملہ یہ کہ گاڑی مانگی جائے گی کہ بھائی کس طرح سواری کا کیا انتظام ہوگا, کیسے ہوگا, کیوں کر ہوگا. ہمارا انداز یہ ہے, اور ان بزرگان دین کا انداز دیکھیے کہ دعوت دی خود ہی تشریف لے. چلو اگر ایسا بھی زمانے میں کوئی کر دے تو بہت بڑی بات ہے, لیکن ایسا تو بہت مشکل ہے کہ اگر میزبان کہہ دے کہ چلے جاؤ کھانا ختم ہو گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بزرگ کی بزرگی اب سلامت رہے, اب تو غصہ آ ہی جائے. چلو پھر بھی اگر غصہ دبا کر پیچو تاب کھاتے ہوئے وہ بزرگ اگر تشریف لے جائیں اور وہ پھر بلانے آئے تو میرا خیال اس کو دھکا دے کر گرا دیں. جب بلاتا ہم کو, چلو پھر بھی اگر آگے بالفرض محال اور اب اگر میزبان پھر کہے کہ نہیں نہیں حضرت آپ جا سکتے ہیں, پھر تو میرا خیال ہے لڑائی ہو جائے, اچھی خاصی ٹھن جائے. یعنی میں ایک عمومی بات کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے اللہ کے نیک بندے اب بھی ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر مطلب نے قوت برداشت ہوگی, لیکن بہت کم. اب حالات جو ہے بالکل یعنی کہ بدلتے چلے جا رہے. تو یہ جو نرمی کا معاملہ ہے, یہ نرمی انہوں نے جو بھی کی وہ عین اسلام کے مطابق تھی, اور اسلام نے ہمیں نرمی کا درس دیا ہے, اور حدیثوں میں نرمی کی تاکید بھی آئی ہے اور نرمی کے فضائل بھی آئے ہیں. چنانچہ ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے ایک موقع پر ہماری امی جان ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا, نرمی کو لازم کر لو اور سختی و فحش یعنی بے حیائی سے بچو. جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے, اور جس چیز سے وہ نرمی جدا کر لی جاتی ہے اسے عیب دار کر کے رکھ دیتی ہے. جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ نرمی اس چیز کو زینت بخشتی ہے. یعنی کوئی شخص ہے اگر وہ نرمی اور سہل کرنے والا ہے, آسانی کرنے والا ہے, خوشخو ہے, شفقت والا ہے, محبت سے ملتا ہے, بڑی نرمی سے بات کرتا ہے, اس کے انداز میں خشوع اور خضوع ہے, تو وہ اس کے لیے زینت کا سبب ہے. حدیث میں فرمایا, اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے, اور ہر حدیث حقیقت پر مبنی ہے. تو اس کے جلوے ہم یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی نرمی سے عاجزی سے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے تو ہمیں بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے, کتنا اچھا آدمی, کتنا پیارا آدمی ہے, کیسی نرمی سے اور کتنی میٹھی زبان سے بات کرتا ہے, ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے, ہمارا دل اس کی طرف کھینچتا ہے. اور اگر کوئی درشت لہجے میں, تیز لہجے میں اور سخت لہجے میں بات کرتا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے, بات بات پر ہمیں جھاڑتا ہے, اس کا لہجہ کرخت ہوتا ہے, تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو ہمیں اس سے مطلب اندرونی طور پر کوفت پیدا ہوتی ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے بھاگ چلو, یہاں کہاں پھنس گئے. چاہے کتنا ہی بڑا مطلب بزرگ ہو, بہت بڑی شخصیت ہو, اگر اس کے مزاج میں سختی ہے, شدت ہے, اور جھاڑنے جھوڑنے کی عادت ہے, بات بات پر ڈانٹنے کی عادت ہے, بات بات پر ٹوکنے کی عادت ہے, تو بندہ اس سے بھاگتا ہے اور فرار کی راہ تلاش کرتا ہے. اور اگر کوئی مطلب ہے کہ کیسا ہی مطلب ہے کہ بدکار قسم کا آدمی ہے, نمازی بھی نہیں ہے, اگر وہ نرمی کرتا ہے تو خواہ خواہ اس کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے. تو نرمی ایسی چیز ہے کہ مطلب وہ دنیا میں بھی انسان کو عزت دلاتی ہے, اور سختی ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل میں نفرت کا بیج بوتی ہے. میرے ساتھ ایک ناقابل فراموش واقعہ ہوا تھا بہت زمانے پہلے. ایک شخص تھے میں بہت زیادہ متاثر تھا, مطلب داڑھی بھی تھی, بڑا نیک آدمی تھا, بہت متاثر تھا, اور میرا حسن ظن تھا کہ یہ بہت پرہیزگار آدمی ہے, بہت پرہیزگار شخصیت ہے, بہت بزرگ آدمی. عید کا دن تھا غالباً, وہ صاحب جو تھے وہ اکیلے چلے آ رہے تھے, میں بھی اکیلا گزر رہا تھا. تو عید کا چونکہ دن تھا تو بڑے تپاک کے ساتھ اور بڑی یعنی کہ شفقت کی امید پر میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا, اور عید مبارک کے لیے میں نے اپنا انہیں بازو پھیلایا کہ وہ ابھی مجھے سینے سے لگا لیں گے, لیکن یہ میری خوش فہمی تھی. اس شخص نے ایسا مجھے جھاڑا, اس وقت پتا نہیں کس خیال میں گھومتا ہو, اور بالکل یعنی کہ مجھے مطلب ٹھکرا دیا. تو وہ دن آج کا دن دل میں ایسی بات بیٹھ گئی کہ یار کیا اس کی بزرگی, کیا مطلب ہے اس کی عبادت, کیا ریاضت, یار ایسے اخلاق اس کے. میں اتنی مطلب عقیدت سے چلو, اس میں کوئی یعنی کہ ایسی بھیڑ بھی نہیں تھی, کوئی رش بھی نہیں تھا, کوئی مطلب یعنی کہ ایسی جلدی بازی کا بظاہر کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے جھاڑا جائے, اور ایک دم سے مجھے اس شخص نے جھاڑ کی. خیر وہ الگ بات ہے کہ میری طرف سے تو ایڈوانس میں سب کو معاف ہے, اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب نہ کرے. لیکن ایک بات دل میں میرے بیٹھ گئی کہ اس طرح اس نے سختی کی تو جتنی عقیدت جو تھی وہ سب کے سب رفو چکر ہوں گے. اگر وہ مجھے سینے سے لگا لیتے تو اور بھی میرے دل میں ان کی قدر و منزلت بیٹھ جاتی اور ان کی عزت اور بڑھ جاتی, لیکن وہ یکسر ختم ہوگی اس طرح کی بات سے. تو یہ حقیقت ہے کہ مطلب نرمی جو ہے وہ انسان کو زینت دیتی ہے, اور اگر وہ نرمی اس میں سے چلی گئی تو اس کو مطلب یعنی کہ بدنما کر دیتی ہے. جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلانی عورت بڑی نماز روزے کی پابند ہے, تہجد گزار بھی ہے, خوب صدقہ اور خیرات بھی کرتی ہے, لیکن وہ زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے, یعنی اس کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے, وہ ڈانٹتی ہوگی, جھڑکتی ہوگی, لڑتی ہوگی, جیسے آج کل عورتیں اس قسم کی عام پائی جاتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلانی عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نماز روزے تو کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے, مگر اس میں یہ بات ہے کہ زبان سے وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں ہے. تو پتا چلا کہ نوافل اپنی جگہ پر, صدقہ خیرات اپنی جگہ پر, نفلی روزے اپنی جگہ پر, تلاوتیں اور درود و سلام کی کثرت اپنی جگہ پر, لیکن نرمی اور حسن اخلاق کی اہمیت ان سب سے زیادہ. کہ اگر کسی کا ہم نے دل توڑ دیا, کسی کو جھاڑ جھوڑ دیا, کسی پر ہاتھ اٹھا لیا, کسی کو دھکا مار دیا, کسی کو کونی مار دی, تو یہ اتنے سخت معاملات ہیں جس کو ہم نہیں سمجھتے, لیکن یہ ہمارے سارے اعمال کو غارت کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. جیسا کہ مکاشفت القلوب میں آیا کہ بد اخلاقی وہ عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیا کرتا ہے. سرکہ اگر آپ شہد میں ڈال دو تو شہد بالکل خراب ہو جائے گا, بالکل ناس ہو جائے گا. تو اسی طرح بد اخلاقی جو ہے وہ نیکیوں کو اور اچھے اعمال کو برباد کرتی ہے اور خراب کرتی ہے. تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم بھی غور کرتے چلیں کہ ہمارے اندر بھی نرمی ہے یا نہیں ہے. غالباً بھاری اکثریت کے اندر نرمی موجود نہیں ہے, نرمی نہیں. ہر شخص بات بات پر غصے میں آ جاتا ہے, چڑچڑا پن ہر ایک کے مزاج کے اندر ہے. اگر وہ دوستوں میں نرمی کر بھی لیتا ہے تو گھر میں بڑی سخت اور بلا کی گرمی کا اظہار وہ کرتا ہے. وہ کسی غیر شخص سے تو بڑی نرمی اور آہستگی سے بات کرتا ہے, لیکن جب والد کی باری آتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور گھور کر بات کی جاتی ہے, اور اس کو مطلب یعنی کہ سختی کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. کتنی بڑی بد نصیبی ہے اس شخص کی کہ جو غیروں کے ساتھ تو اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرے اور ڈھونگ رچائے, لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سختی کرے, اپنے بھائی بہنوں کو تو جھڑتا رہے, اور دوسروں کے ساتھ تو ہنس ہنس کر بات کرے, لیکن جب بھی بھائی بہن کی باری آئے تو اس سے جھاڑ کر بات کرے, اس کو مطلب انہیں ڈانٹے, اس کو سختی کرے, اس کو بات بات پر جھڑکے, کتنی بری بات. تو بہرحال یہ کہ نرمی اگر باہر ہونی چاہیے تو گھر میں بھی ہونی چاہیے. گھر میں ہونا یہ زیادہ مطلب اہمیت رکھتا ہے اور باہر بھی ہونی چاہیے. تو معاشرے کے آپ کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ نرمی کے زیور کو سجا لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ بہت جلدی دیکھیں گے. میں عموماً یہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے کو جو تو کہہ کر بات کرتے، تو ادھر آ، تو ادھر جا، وہ آیا تھا، وہ بولا تھا، اس کو دے دینا. اگر اس کی بجائے آپ اس طرح بات کریں گے کہ آپ ادھر آئیں، آپ ادھر جائیں، وہ آئے تھے، وہ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا، یعنی کہ واحد کی بجائے اگر آپ جمع میں بات کریں گے، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اس کی برکتیں بہت ہوں گی اور آپ کا انشاءاللہ ایک اچھا خاصا تاثر لوگوں پر قائم ہوگا اور بہت اس کے فوائد دیکھیں گے. تو ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا، کیونکہ میں نے اس کو یعنی کہ ڈائریکٹ کہا تھا کہ اس طرح آپ تو نہ کریں، تو پھر بھی وہ بھول گئے. تو دوبارہ جب میں نے کہا تو وہ بہت نادم ہوئے کہ اب موقع نہیں دوں گا. پھر چند روز کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ نے جو نسخہ بتایا اس کے فوائد تو بہت زیادہ میں نے دیکھے، کہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو جو گھر میں ان کو بھی آپ سے باتیں کرنی شروع کر دی، تو وہ میرے بھائی بڑے میرے ساتھ سیٹ ہو گئے، بہت ہی اب تو میرا ادب کرتے بہت میرے ساتھ سیٹ ہو گئے. تو یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ چھوٹے بھائیوں کو بھی آپ کہیں گے، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میرے اتنے اتنے بچے ہیں ان کو بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اگر میں کہوں اس کو حتی الامکان میں ان کو آپ کہتا ہوں، تاکہ ان کی بھی عادت پڑے کہ یہ دوسروں کو آپ کہنا سیکھیں، اللہ کرے. تو میں اگر آپ کہتا ہوں تو میری شان گھٹ نہیں جاتی اور میں باپ نہیں مٹ جاتا کہ میں اتنے سے بچے کو جس کو ابھی بات کرنے کی پوری مطلب سود نہیں ہے اس کو میں آپ کہتا ہوں تو میری شان گھٹ گئی اور میں اب باپ کے درجے سے گر گیا؟ نہیں، میں تو اس کا باپ اسی طرح بدستور موجود ہوں. میں تو کہتا ہوں جب بھی اس کا باپ ہوں، میں آپ کہتا ہوں جب بھی اس کا باپ ہوں، میری شان میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح تو شان بڑھے گی. جتنی ہم تواضع اختیار کریں گے اتنی انشاءاللہ بلندی ملے گی. جیسے حدیث پاک میں تواضع کی بڑی تعریف بھی آئی کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو کچھ نرمی بھی اختیار کرنا سیکھو اور میری ان باتوں کو آپ اپنے پلے سے باندھ کر جاؤ، کیڑے میں باندھ کر جاؤ. یہ بڑی قیمتی باتیں عرض کرتا ہوں. آپ انشاءاللہ نرمی اختیار کریں گے، بہت جلد اس ماحول کو آپ بدلتا ہوا محسوس کریں گے اور جب آپ سے بات کریں گے لڑائی جھگڑا بھی بہت کم ہوگا، کیونکہ آپ کہنے میں اور لڑنے میں پھر مزہ بھی نہیں رہے گا. آپ مجھے یہ کہتے تھے، آپ مجھے وہ کہتے تھے، انہوں نے یہ کہا، اس طرح آپ لڑ بھی نہیں سکیں گے. جب اس کا اہتمام کریں گے تو شیطان انشاءاللہ وہ سر ٹکراتا ہوا، خاک اڑاتا ہوا بھاگ کھڑا ہوگا، اب یہ لڑیں گے نہیں. تو ایک دوسرے کا آپ کہہ کر اکرام کرتے، ایک دوسرے کا ادب کرتے. تو میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا، دعوت اسلامی والوں کا تو میٹر ہی نہیں ہے لڑائی کرنا، لڑائی کرتے ہی کہاں ہے. اپنی لڑائی تو شیطان سے ٹھنی ہوئی ہے اور صحیح کی ٹھنی ہوئی ہے انشاءاللہ، بس وہ شیطان سے ہی لڑتے رہیں گے. کہ ہمارے نزدیک یہ بہت بڑی عبادت ہے شیطان سے لڑائی کرنا، نفس امارہ سے لڑائی کرنا. تو جب نفس امارہ سے لڑ چکیں گے، شیطان کو جب پچھاڑ دیں گے، پھر ٹھیک ہے دوسری طرف رخ ہوگا، دیکھی جائے گی. پہلے اس کو تو پچھاڑے، کیونکہ ننگو اجدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، یعنی تم نے بہت بڑے سانپ کو مار دیا یا بہت بڑے شیر کو مار دیا تو بھی کیا کمال کیا. ننگو اجدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا. یعنی اپنی خواہشات کو مار دینا، اپنی خواہشات کو مار دینا یہ بہت بڑا کمال ہے اور بہت بڑے پہلوان کا کام ہے اپنی خواہشات کو مار دینا. باقی سانپ کو تو سپیرا مار دیتا ہے، شیر کو شکاری مار دیتا ہے. تو شیر مارنا، سانپ مارنا یہ کوئی کمال نہیں، کسی کو پچھاڑ دینا یہ بھی کمال نہیں. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے. کتنی پیاری بات. تو چاہے وہ بالکل یعنی کہ سوکھا ساکھا بندہ ہے، اگر وہ غصے پر قابو کرنے کا گر جانتا ہے تو یہ بہت بڑا مطلب یعنی کہ پہلوان ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا پہلوان ہے کہ جو غصے پر قابو پالے اور نرمی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے. اللہ کرے کہ ہم نرم گو اور خوش خو ہو جائیں. اے کاش. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو نرمی سے محروم ہوا وہ بھلائی سے محروم ہوا. یعنی جس کے اندر نرمی نہیں اس کے اندر خیر اور بھلائی بھی نہیں. تو اب کتنی بھی عبادت کرتا رہے، کتنی بھی ریاضت کرتا رہے، اگر دوسروں کو جھاڑتا رہے گا، دوسروں کو لتاڑتا رہے گا، ڈانٹتا رہے گا، غصہ دکھاتا رہے گا، چڑچڑا پن اس کے اندر ہوگا، تو کیا اس کی عبادت، کیا اس کی ریاضت؟ کیونکہ کسی کو جھاڑنا یہ بظاہر تو بہت آسان عمل ہے، دن میں آپ جتنوں کو چاہو جھاڑ دو، آپ بہت قوی ہو، آپ کے پاس اسلحہ بھی رہتا ہے، آپ کی دوستی بھی ذرا ایسی مطلب ہے کہ ڈیمیج قسم کے لوگوں سے تو آپ تو بہت خوش ہیں، ڈیمیج قسم کے لوگوں سے جن کی دوستی ہوتی ہے، مثلا بدماش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے لوگ کہ میری دوستی فلاں سے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، آپ یہ سب کر لو، لیکن جب آپ مر جاؤ گے نا، اول تو صحیح بات یہ ہے کہ شیر پر سوا شیر، اب میں نے تو دیکھا میری زندگی تو مختصر سی ہے، لیکن تجربہ مجھے بہت زیادہ، میں نے بہت سے لوگوں کے اثر دیکھے عجیب عجیب، کہ جو کبھی مطلب میں نے شودے ہوتے تھے، اپنے محلے کے بدماش ہوتے تھے، پھر کوئی مطلب سواسیر آتا تھا جو کتے کی موت اس کو مار دیتا، پھر دوسرا آ گیا، پھر اس نے مطلب جو سر اٹھایا تو تیسرے نے اس کا سر کچل دیا، یہ ہوتا رہتا ہے، مطلب دنیا کا دستور ہے، تو یہ کہ کوئی مطلب انہیں سدا ٹکتا نہیں ہے، اور جو بدماشیاں کرتے ہیں، جو اسلحے پر ناز کرتے ہیں، جو مطلب انہیں کہ اپنی اپروچ پر ناز کرتے ہیں، وہ تو زیادہ عمر بھی نہیں پاتے، عموماً دیکھو یہ ڈاکو روز نہ جانے کتنے ڈاکو گولی کا نشانہ بنتے ہیں، یہ بدماشیاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ان کی عمریں بھی بہت چھوٹی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کوئی آپ کو ضعیف ڈاکو کو گولی لگی، آپ سنیں گے نہیں، سے ضعیف تو بھاگ دور کر نہیں سکتا، ڈھاکے مار نہیں سکتا، یہ سارے جوان ہوتے ہیں، کوئی 30 سال کا، کوئی 25 سال کا، کوئی 35 سال کا، کوئی 40، ان کی عمریں زیادہ نہیں ہوتی، بدماش قسم کے لوگوں کی عمریں زیادہ نہیں ہوتی، وہ بہت جلدی مطلب یعنی کہ گولی کا یا چھری کا نشانہ بن جاتے ہیں، روز اخبار میں اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں، تو جو نرمی کرتا ہے وہ بہرحال دونوں جہاں میں عزت پاتا ہے، اور جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہے، ایک اور حدیث پاک میں ارشاد مبارک ہے، جس کو نرمی سے حصہ ملا اسے دنیا و آخرت کی خیر کا حصہ ملا، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے حصہ ملا، اور جو شخص نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ دنیا و آخرت کی خیر یعنی بھلائی سے محروم، جس کو نرمی نہیں ملی، جو غصے والا ہے، جو چڑچڑا پن ہے، جس کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، ہر ایک کو جھاڑتا پھرتا ہے، سب پر چودراہٹ اپنی جماتا ہے، ایسا شخص گویا دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم ہے، یہ فرمان کس کا آپ دیکھ لیں، تو فوری طور پر غصے کی عادت نکال دو، سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ بالکل بجا فرما گئے کہ دیکھ تو صحیح غصے میں یہ اچھلتا ہے، کتنا اچھلتا ہے، اے غصے میں اچھلنے والے کہیں اب کی اچھال تجھے جہنم میں نہ ڈال دے، واقعی یہ تو ہوتا ہے، غصے میں آدمی کیا نہیں کرتا، غصے میں گالی دیتا ہے، گھونسا مارتا ہے، لات مارتا ہے، چھری نکالتا ہے، بندوق نکالتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، ادھر بھی سریوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، غصے میں آ کر اپنا خانہ بربادی کا سامان کرتا ہے، بیوی کو غصے میں آ کر طلاق دے دیتا ہے، پھر روتا ہوا آتا ہم جسوں کے پاس طلاق دے دی، کتنی بار، 3 بار، ارے طلاق تو ہو گئی، طلاق مغلظہ ہو گئی، تو پھر وہ ہم کو کنوینس کرتا ہے کہ ہم جیسے ہمارے اندر وہ پاورس ہیں کہ ہم شریعت کو بدل نہ دیتے ہوں، وہ ہمارے اندر ہم سے وہ مطلب پھر کہتا ہے کہ وہ بات یہ کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا، تو غصے میں وہ طلاق میں نے دے دی، تو پھر اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بابا کبھی آج تک ایسا کیس ہم نے دیکھا نہیں جو کہہ دے کہ اپنی بیوی کو کہ آج تو بڑی اچھی لگتی ہے، جا میں نے 3 طلاق، پیار میں کوئی طلاق نہیں دیتا بابا، وہ غصے ہی میں طلاق دیتا ہے، اب یہ کہ کسی کو چھری مار دو اور اس پر فائر کر دو اور جب پولیس پکڑ لے اور سریوں کے پیچھے ڈال دے اور جب تم کٹہرے پہ کھڑے ہو تو پھر وہ جج سے کہہ دینا کہ غصہ آ گیا تھا اس لیے میں نے فائر کر دیا، دیکھو پھر وہ جج چھوڑتا ہے نہیں، تو غصے میں جب قتل آپ کا معاف نہیں ہوگا تو طلاق کیسے معاف ہو جائے گا، تو اسی لیے تو مطلب ہے کہ غصے سے آپ کو روکا گیا، تو یہ اچھال آپ کو دیکھا نا یہ اب کی اچھال کہیں تو یہ دوزخ میں نہ ڈال دے، تو یہ اچھال جو ہے یہ بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور بعض غصے والے بڑے عجیب دماغ کے ہوتے ہیں، ان کا غصہ بڑی یعنی کہ عجیب طرح کا ہوتا ہے، وہ غصے میں کسی کو مارتے مورتے نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ غصے میں آ کر اپنے آپ کو مار ڈالتے اور خودکشی کر ڈالتے، یہ بھی آپ نے کیس دیکھے ہوں گے، غصے میں آ کر کئی لوگ خودکشی کر دیتے ہیں، ہمارے کھارا در میں تو بڑا عجیب کیس ہوا تھا، ایک صاحب کو بڑا غصہ آ گیا، بہت زیادہ غصہ آ گیا، غصے میں ان کا ہاتھ پھیلا، نہ کسی کو مارا نہ اپنے آپ کو مارا، اس کا ہاتھ پھیلا غصے میں، یہ کہ بہرحال غصہ پھر غصہ. تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو خبر نہ دوں کہ کون شخص جہنم پر حرام اور جہنم اس پر حرام ہے؟ پھر فرمایا، وہ شخص یعنی وہ شخص جہنم پر حرام اور جہنم اس پر حرام ہے کہ آسانی کرنے والا نرم قریب سہل ہے، یعنی کہ جو نرمی کرتا ہے آسانیاں پیدا کرتا ہے وہ شخص جہنم پر حرام ہے اور جہنم اس پر حرام ہے. ہماری عبادت اپنی جگہ پر، ہماری ریاضت، ہماری نمازیں، ہمارے روزے یہ اپنی جگہ پر. کہیں غصے کی بے جا غصے کی عادتیں، بے جا چڑچڑاپن کی عادتیں، بے جا لوگوں کو جھاڑنے جھوڑنے کی عادتیں ہمیں تباہ و برباد نہ کریں. حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ اپنے مسلمان بھائی کو تیز نظر سے دیکھنا بھی ناجائز ہے، گناہ ہے. تیز نظر سے دیکھنا یعنی کسی تیز نظر سے دیکھنے کا تو آپ اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں، نہ کسی کو گھور کے دیکھتے ہیں، ایسا گھور کے دیکھنا کہ کسی کا دل دکھ جائے، یہ ہوتا ہے. ایک دم آنکھ نکال کے دیکھتے ہیں، اس کو ڈرا دیتے ہیں اور اگلا بےچارا سہم جاتا ہے اگر آپ روکدار ہیں. تو کسی کو گھور کر دیکھنا تیز نظر سے کہ جس سے اس کا دل دکھ جائے، دل دکھ جاتا ہے ایک دم، مطلب یعنی کہ آپ بات چیت کر رہے ہیں اچھے مطلب یعنی موڈ میں اور ایک دم آپ کو یعنی اس طرح تیکھی نظر سے یا کڑوی نظر سے دیکھے گا تو آپ بجھ جائیں گے، آپ کا دل بجھ جائے. تو ایسی نظر سے دیکھنا کہ جس سے کسی کا دل دکھ گیا، دل بجھ گیا، یہ بھی ناجائز ہے. تو اس طرح جو لوگوں کو ایذائیں دیتے ہیں ان کے بارے میں مکاشفت القلوب میں حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایسے شخصوں کو جو لوگوں کو ایذا دیتے ہیں، اے غصے والو، اے نرمی سے محروم رہنے والو، اے چڑچڑاپن کرنے والو، اپنے ماں باپ کو جھاڑنے والو، اپنے دوستوں کو لتاڑنے والو، بات بات پر دوسروں کو ذلیل کرنے والو، کان کھول کر سن لو. جو لوگوں کو ایذا دیتے ہیں کل جہنم میں ان پر خارش کا عذاب مسلط ہوگا. جہنم میں تو جائیں گے، جہنم میں ان پر خارش یعنی کھجلی کا عذاب مسلط ہوگا، یعنی کھجلی بہت آئے گی، اس قدر کھجائیں گے، اس قدر کھجائیں گے کہ ان کی کھال بھی ادھر جائے گی. یہاں جس کو کھجلی کا مرض ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ کھجلی کا مرض اتنا مطلب پریشان کن ہے اور کوئی دوا اس پر کارگر نہیں ہوتی، برسوں تک وہ پیچھا نہیں چھوڑتا کھجلی کا مرض. تو وہ اتنا کھجائیں گے، اور کھجلی کا یہ قاعدہ کہ جتنا کھجاؤ اتنی زیادہ ہوتی، تو وہ کھجائیں گے، اتنا کھجائیں گے، اتنا کھجائیں گے کہ لہو لوان ہو جائیں گے، ان کی کھال بھی جھڑ جائے گی، ان کا گوشت بھی جھڑ جائے گا، اور ندا ہوگی، انہیں پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ بولیں گے کہ ہاں یا اللہ ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو فرمایا جائے گا، مزہ چکھو اس بات کا جو تم لوگوں کو تکلیف دیا کرتے تھے. بعض جیب کاٹ کر ایذا دیتے ہیں، بعض ڈھاکہ مار کے ایذا دیتے ہیں، بعض دکان پر پتھراؤ کر کے ایذا دیتے ہیں، بعض دکانوں کو نظر آتش کر کے جلا کر ایذا دیتے ہیں، بعض نگاہوں سے تیز نظروں سے دیکھ کر ڈرا کر ایذا دیتے ہیں، بعض جھڑ کر ایذا دیتے ہیں، بعض طنز کر کے ایذا دیتے ہیں، بعض مذاق اڑا کر ایذا دیتے ہیں. یعنی کہ جو بھی ایذا دینے والے لوگ ہیں، طرح طرح سے ہزاروں طریقے ایذا دینے کے، جو ایذا دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو یا دیگر مسلمانوں کو، ان کے لیے یہ سزا ہے کہ کل جہنم میں ان پر خارش کا عذاب مسلط کیا جائے گا. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی طرح توبہ کر لو. اب یہاں توبہ سے بھی گزارا نہیں، مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوا جاتا ہے یہاں، کہ صرف توبہ سے گزارا نہیں بلکہ جن جن کو ہم نے ایذا دی ہے ان کو راضی بھی کرنا ہوگا. صرف توبہ سے گزارا نہیں، ان کو راضی کرنا، کیونکہ حق العبد جو ہے، حقوق العباد جو ہیں، وہ مطلب یعنی کہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ہم نے جن کے حق تلف کیے ان کو راضی کرنا ہوگا. ورنہ صورتحال یہ ہوگی کہ کسی کو گالی دی، کسی کو جھاڑا، کسی پر غصہ دکھایا، کسی پر طنز کیا، کسی پر بے وجہ تنقید کر کے اس کا دل دکھا دیا، کسی کو جھڑک دیا، کسی کو یوں با پکڑ کے، بازو پکڑ کے یوں کھینچ کے ہٹا دیتے ہیں، پھچ کر کے ہٹا دیتے ہیں. تو کسی کو یوں آپ نے کھینچ کے ہٹا دیا، اس کا دل دکھا دیا. تو یہ سارے کے سارے لوگ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کل بروز قیامت آپ کو گھیر لیں، اور پھر وہ حق طلب کریں گے اپنا اللہ سے, یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی, یا اللہ اس نے مجھے جھاڑا تھا, یا اللہ یہ مجھ پر بلا وجہ غصے ہو گیا تھا, یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا, یا اللہ اس نے مجھ پر چاقو نکالا تھا, یا اللہ اس نے میری جیب کاٹ لی تھی, یا اللہ میرے پیسے کھا گیا تھا, یا اللہ میرا قرض لے کر اس نے دبا دیا تھا, یا اللہ میرے سامنے اس نے آنکھیں نکالی تھی. جس طرح بھی دل دکھایا ہوگا وہ سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو ان سب میں نیکیاں بانٹنی پڑیں گی. اب آپ کے پاس نیکیاں ہوں گی اور کیا, بانٹ دینا. اب میرے ایسا بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, صحیح بات ہے, ایمان سے اپنے اعمال نامے میں ایک بھی مقبول عمل نہیں پا رہا کہ جو دے کر خلاصی پائے. میرے پاس واللہ ایک بھی سجدہ مجھے نظر نہیں آتا اپنے اعمال نامے میں کہ جس کے بارے میں مجھے اطمینان ہے کہ بھئی یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو اب یہ کہ ایک بھی عمل نہیں ہے تو نتیجہ بہت بھیانک ہوگا. اگر نیکیوں سے کلاسی ہو گئی ہو گئی جس کے پاس نیکیاں ہوں, ورنہ صورت یہ ہوگی کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ متھے ڈال دیے جائیں. آپ نے گالی دی کسی کو, اب وہ آئے گا قیامت کے روز, یاد نہ گالی دی. اب آپ کے پاس اگر نیکیاں نہیں ہیں میری طرح, آپ بھی بالفرض پورے ہیں, تو ہوگا کیا, وہ اپنے گناہوں کا ڈھیر لے آئے گا, وہ آپ کے متھے ڈال دے گا. اس کو آپ نے جھاڑا تھا تو وہ بھی آئے گا دوڑتا ہوا, اور وہ بھی اپنے تھوڑے بہت گناہ آپ کے سپرد کر دے گا. وہ تیسرا آئے گا, اس پر بھی آپ نے غصہ کیا تھا اور اس کو ایک دم جھڑک کر آپ نے بازو پکڑ کے دھکا دے دیا تھا, وہ آئے گا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ مطلب ہے کہ آپ کے کھاتے میں اپنے گناہ ڈلوا دے گا. تو اس طرح ہوگا یہ کہ معاملہ آپ کے سامنے, کہ ایک تو پہلے سے گناہوں کا بوجھ, پھر بہت زیادہ گناہوں کا بوجھ پڑ جائے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ بندہ جو ہے اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے قیامت کے روز, اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اور وہ چاہے نیک ہوگا, پرہیزگار ہوگا, بڑی بڑی عبادتیں کی ہوں گی, بڑے روزے رکھے ہوں اس نے, بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی, لیکن وہ اس طرح لوگوں کو ستا کر, ان کا دل دکھا کر وہ برباد اور تباہ ہو جائے. تو حقوق العباد معاف کرنے کا یہاں بھی صورت یہی ہے کہ جن جن کے حقوق ذمے تھے اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرے گا, ان کو راضی کرے گا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہاں حدیث بیان کی ہے کہ جس بندے کا حق ہوگا نا, مظلوم جو ہوگا, اس کو قیامت کے روز جنت کا بہت عالی شان محل نظر آئے گا. وہ حیرت سے عرض کرے گا, یا اللہ یہ محل کس کا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ جو خرید لے اس کا. عرض کرے گا, یا اللہ یہاں کون خرید سکتا ہے, کس کے پاس اتنی قیمت ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ تو خرید سکتا ہے. یا اللہ یہ کیسے, میرے پاس تو پھوٹی بادام بھی نہیں. ارشاد ہوگا, تو اپنے بھائی کا حق معاف کر دے تو یہ محل تیرا. وہ عرض کرے گا, یا اللہ انہیں معاف کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اچھا تو لے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ, اس کو بھی جنت میں لیتا جا. سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے کہ یا اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے, اور جو جو حقوق العباد میں نے آج تک تلف کیے ہیں یا اللہ اس کے لیے بہترین سبیل کر دے, اور میرے مظلوموں کو مجھ سے راضی کر دے. یعنی اس طرح بندہ دعا کرتا ہے. ہاں جو مل گئے ان سے تو معاف کرانا لازمی, جو مل گئے ان سے معاف کرانا ہوگا. مثلا کسی کی غیبت کر لی تو اس کی دو صورتیں, ایک تو ہم نے غیبت کی اور اس کو پتا نہ چلا, جب تو اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں, خود ہی دعا کر دے, یغفر اللہ لی ولہ, یا اللہ میری مغفرت فرما اور اس کی مغفرت فرما. یا دوسری صورت یہ ہے کہ جس کی غیبت کی اس کو پتا چل گیا, اب مسئلہ الجھ گیا. جس کی ہم نے غیبت کی اس کو پتا چل گیا کہ ہم نے غیبت کی ہے اس کی, اب جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یہ گناہ معاف نہیں ہونے کا. یہ اب حق العبد میں شامل ہو گیا کہ بندے کا حق مارا ہم نے, کہ اس کی دل آزاری ہو گئی. جب تک پتا نہیں تھا اس کی دل آزاری نہیں ہوئی تھی تو گناہ بے شک تھا, لیکن اس سے معاف کرانا ضروری نہیں تھا. بعض لوگ مطلب یہ سمجھتے ہیں, یعنی جو زیادہ ہی محتاط اور پرہیزگار بیچارے ہوتے ہیں اور علم سے کورے ہوتے ہیں, اجتماعات میں وہ آتے نہیں, سمجھے, وہ یہی سمجھتے ہیں, اول تو غیبت کی تعریف ہی نہیں پتا ہوتی بیچاروں کو, اور اگر غیبت ہو بھی گئی تو بس وہ پھر بولیں گے کہ یار اس سے معاف کرانا ہی پڑے گا, تو اس سے پھر جا کر معافی نہیں مانگیں گے جب تک چین نہیں آتا. تو اب اس میں رسک ہوتا ہے, جس کو پتا نہیں اس سے جا کر ہم معافی مانگیں گے, بھائی ہم نے تیری فلاں غیبت کی تھی ہمیں معاف کر دے, تو اب اس کو غصہ آ گیا تو پھر کیا کرو, ہیں تم ایسی بات کی تھی میرے بارے میں. اب دو جواب اس کو, تو یہ کہ جس کے بارے میں کی تھی اس کو تو پتا چل ہی چکا ہے, تو اب تو کہنا ہی ہے اس کو جا کر کہ بھائی معاف کر دو, اور جس کو پتا نہیں چلا اس کو جگانے کی ضرورت نہیں, بس اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کی غیبت کر لے پھر آپ اس کو بالکل نہیں چھوڑنا, اس سے پورا پورا آپ بدلہ لینا, اس لیے کہ اب تو وہ حقوق العباد کا معاملہ جب تک وہ حق ادا نہیں کرے گا آپ کو نیکیاں نہیں دے گا اس وقت تک اس کو معاف نہیں ہوگا تو کچھ نیکیاں آپ وصول اس سے کر کے دم لینا نہیں انکار کر رہے ہیں بہت سمجھدار ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی پیسہ نہیں رقم نہیں ہے کہ میں صدقہ اور خیرات کروں بس میں نے یہ طے کیا ہوا ہے یہ نیت کر لی ہے کہ جو میرا دل دکھائے میں اس کو پیشگی معاف کرتا ہوں ایڈوانس میں ہی اس کو معاف کرتا ہوں اس پر جبریل امین وحی لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کا پیغام مطلب یعنی کہ پیش کرتے ہیں مضمون یہ جس کا کہ جب یہ بندہ ہو کر بندے کو معاف کرتا ہے تو میں تو رب ہوں میں نے بھی اس کو معاف کیا تو بالکل اپنا تو میدان بالکل یعنی کہ سب صاف اپنا دامن تو صاف ہونا چاہیے جیسے میری تو یہ نیت بہرحال میں تو زمانہ ہوا یہ نیت کی ہوئی ہے برسوں ہو گئے کہ میری کو غیبت کرے چغلی کھائے گالی دے مجھے مارے مجھے جھاڑے چاہے بے شک مجھے قتل کر دے میں نے پیشگی اس کو معاف کیا ہوگا بالکل عام معافی کا اعلان ہے تو اس سے کیا ہوگا میں نے پہلے اعتراف کیا کہ میرے اعمال نامے میں ایک بھی عمل نظر نہیں آتا تو ہوں تو میں بالکل کورا اچھا اب اللہ کی رحمت سے یوں ڈھارس بندھی ہے کہ چونکہ میں کسی کی نیکیوں پر نظر نہیں رکھتا کہ مجھے غیبت والے اور مجھے چغلی والے اور مجھے جھاڑنے والے میری برائیاں کرنے والے قیامت کے دن بنڈل باندھ باندھ کے نیکیوں کو مجھے دے جائیں گے اور یوں میں نیکیوں سے تیر جاؤں گا تو میں نے یہ نیت نہیں کی ہوئی کیونکہ میری نظر اللہ کی بے پایا رحمتوں پر ہے اور یہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا محتاج نہیں ہے جس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا اس کو بھی بخش دے گا وہ اپنی رحمت سے چاہے گا اور اگر جس کی گرفت چاہے گا تو بڑے بڑے پارسا اور بڑے بڑے نیک لوگوں کی صغیرہ گناہ پر وہ گرفت کر لے گا تو ہم بھی بندوں کی کیوں گرفت کریں اور جوکھم لے کہیں ہماری گرفت نہ ہو جائے تو ہم بندوں کو معاف کرتے چلے جائیں پروردگار ہم کو معاف فرما دے گا تو یہ نقطہ میری سمجھ میں آیا ہے اللہ کرے آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے جب انشاءاللہ ہم سب کی سمجھ میں آ جائے گا تو ایسا مزہ آ جائے گا جب کوئی جھگڑا کرے گا کوئی شش کرے گا جیسے ہم روڈوں پہ جاتے ہیں تو یہ آوازیں تو ہم سنے ہو ملا کر کے لوگ مطلب انہیں کہ ہمیں جھڑکتے ہیں وہ جھاڑ کے ہٹاتے ہیں تو اب ہم ان کے سامنے گھور کے دیکھیں اور اڑی کریں اور ان کو تڑی دیں اور اول پول بکے نہیں اپنا ذہن جب بن جائے گا یار میں نے تو اس کو معاف کر دیا ہے ظاہر ہے کہ جب معاف کر دیا تو انتقام نہیں لے سکتا تو اس لیے ہو سکے تو درگزر اور معافی کی عادت ڈالیں انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت ثواب ملے گا اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی ضرور اپنے فضل و کرم سے معاف کرے گا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں انشاءاللہ معاف کیا جائے گا اللہ معاف کرے گا تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی نرمی کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں غصہ آ جاتا ہے اس میں کوئی مطلب یعنی کہ ایسی بات نہیں ہے انسان کو غصہ آ جاتا ہے غصہ جہاں شریعت کی حد توڑی جائے وہ آنا چاہیے حضرت امام قشیری رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رسالہ قشیریہ میں بڑا دلچسپ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے تشریف لے گئے تھے ایک حوض پر رش بہت تھا آپ کی باری آنے سے پہلے لوگوں کے ہجوم اور پریشر کی وجہ سے دباؤ کی وجہ سے حوض کی دیوار جو تھی وہ گر گئی تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے اچانک بیٹھ گئے پھر وہ لیٹ گئے زمین پر اب لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اچھے خاصے مطلب یعنی کہ جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ بیٹھ گئے اور لمبے ہو گئے لیٹ گئے اور سب کے سامنے ہی کیا کہہ رہے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور خیریت تو ہے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب تم لوگوں نے یہ ہجوم نے دیوار توڑ دی تو مجھے آ گیا غصہ آ گیا اچھا میرے اور آپ جیسے غصہ آ جاتا تو پھر وہ شور مچاتا کہ زمین و آسمان سر پہ اٹھا لے تو آسمان سر پہ اٹھا لیے تو نہ شور بچا دے کڑ کڑ کرتے لیکن نہ کڑ کڑ کیا نہ کٹ کٹ کیا نہ شور بچایا نہ شکوا کیا آپ نے فرمایا کہ جب دیوار ٹوٹی مجھے آ گیا غصہ تو جیسے غصہ آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یاد آ گیا کہ جب غصہ آئے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہو تو لیٹ جائے تو میں تو حدیث پاک پر عمل کر رہا ہوں غصہ آگے تو کھڑے تک سے بیٹھ گئے نہ کسی کو گالی دینے سے لڑائی کرنے سے اس کو دو ہاتھ رکھ دینے سے تو بیٹھ جانا اچھا ہے بہت بہت تو ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا یہی نا لیکن یہ شرمندگی انشاءاللہ میں قیامت کی شرم سے بچائے گی. اصل شرم یہاں کی نہیں، اصل شرم تو آخرت کی، ہم یہاں کی شرم سمجھتے ہیں. جیسا کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد الحرام میں کعبہ شریف کا غلاف تھامے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو کل قیامت میں مجھے اندھا اٹھانا. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے روتے ہوئے کہا کہ میں کیونکہ بہت گناہگار ہوں تو اس لیے مطلب اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو کل قیامت میں اس لیے مجھے اندھا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کے آگے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے، مجھے قیامت کی شرم سے بچا لیا جائے، اس لیے مجھے اندھا اٹھایا جائے. اب لوگ بڑے متعجب ہوئے، متاثر ہوئے کہ بڑا دور اندیش بندہ ہے کہ آنکھیں ہوں گی تو دیکھ کر شرمندگی ہوگی، تو آنکھیں ہی نہ رہے کہ شرمندگی ہو قیامت کی شرم سے بچنے کے لیے. تو پھر کسی نے پوچھا من انتا یا شیخ، اے بھائی آپ کون ہیں؟ اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا نا عبد القادر الجیلانی، یعنی ہمارے آقا پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، پیر پیرا، میر میرا، شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی، کہ ان کی ساری کا یہ علم اور نرمی کا یہ علم کہ اللہ کی بارگاہ میں اور قیامت میں پیش ہونے سے شرم پیش نظر ہے، اور ہماری شرم جو وہ دنیا کی خاطر ہے. بھائی آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ مجھے شرم آتی ہے. بھائی امامہ شرم آتی ہے، یہ تو مجھے کہیں ٹکرتے، امامہ کی شرم آتی ہے. تو جو امامہ باندھے اس میں گویا شرم نہیں ہے نا، جس میں شرم نہیں ہے وہ امامہ باندھے، جس کو شرم آتی ہے امامہ نہ باندھے. جس کو شرم آتی ہے وہ داڑھی نہ رکھے، جس کو شرم نہیں آتی وہ داڑھی رکھے، اور جس کو شرم نہیں آتی اس کو معاشرے میں کیا کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے. تو کیا نعوذ باللہ دین پر عمل کرنا، سنتوں پر عمل کرنا ان لوگوں کا کام رہ گیا جن کے اندر شرم و حیا نہیں، معاذ اللہ، انہیں کیسی سوچ بدل کر رہی ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درس عبرت حاصل کیجئے کہ سب کے سامنے بیٹھ کر زمین پر لیٹ گئے لیکن غصے پر آپ نے عمل نہیں کیا، یعنی ایسا گویا آپ نے آپ کو شیطان پر گرایا کہ شیطان کو چاروں خانے چت کر کے اس کے اوپر چڑھ گئے گویا کہ دیکھتا ہوں کہ تو مجھے کیسے غصہ دلاتا اور غصے پر کیسے عمل کراتا. تو غصہ آنا یہ ایک فطری عمل ہے، اور کر گزرنا یہ شیطان کا معاملہ ہے. جیسے شیطان کا قول وہ نقل کیا گیا، شیطان کا قول کہ شیطان کہتا ہے کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے نا تو میں اس کے سر پر سوار ہو جاتا ہوں، کہ سر پر سوار ہو جاتا ہوں، اور یہ حقیقت جس کو غصہ آتا ہے وہ اصلی میں چڑھاتا ہے، اس کی باتیں چیر جاتی ہیں، جھاگ اڑتا ہے، آنکھیں سرخ انگارہ ہو جاتی ہے، اور ایسی اس کی شکل مطلب کارٹون نما شکل ہو جاتی ہے کہ اگر ہوش و واس میں اپنی اس گزشتہ غصے والی سڑی ہوئی صورت کو دیکھے تو شرم سے پانی پانی ہو کر بہ جائے. گھر میں ایسا کارٹون لگتا تھا ہے نا، غصے سے آدمی آپ نے دیکھا کہتا بالکل باؤلے ایسا لگتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ غصہ جب آئے تو کوشش یہی ہو کہ بندہ اس پر عمل نہ کرے. یا بعض اوقات غصہ آتا ہے تو کچھ کہتا نہیں ہے لیکن وہ بندہ جو اندر اس کو اتار لیتا ہے، دل کے اندر، جب دل کے اندر اتار لیتا ہے تو رنج و غم کی کیفیت ہوتی ہے، صدمہ اس پر طاری ہو جاتا ہے، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، بدلہ لے نہیں سکتا، ڈرتا ہوتا ہے، تو وہ اندر اس کو اتارتا ہے، تو اس سے بھی صدمے کی کیفیت ہوتی ہے اور موڈ آف ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک غصے کی علامت ہے. نہیں نہیں اگر نہیں نہیں مجھے کوئی غصہ نہیں، نہیں مجھے کوئی خراب نہیں لگا ہے، اس کا یہ جواب دینے کا انداز ہی بتاتا ہے کہ اس کو بہت خراب لگ گیا اور غصہ آ گیا. تو بہرحال پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نرمی لازم ہے، اور نرمی کے بغیر بالکل گزارا نہیں، یہ یاد ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے نرمی کرنے والے نرم نرم محبوب اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں نرمی کی سعادت بخشے، نرمی کی دولت سے ہم سب کو مالا مال ہوں.
شاہ تارے پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا